وہ پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. مکتب تشیع میں اجتہاد اور تقلید کے تصور کی مناسبت سے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں چند آرائز پیش ہوئے ہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع بہت واضح ہے, صرف کچھ شبہات ہیں کہ جو رکاوٹ بن سکتے ہیں. اور جو کچھ ہم نے احساس کیا اور رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ سوسائٹی میں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے وہ جاری ہے اور آپ احساس بھی کر رہے ہیں اس کو, لیکن ہم نے اندازہ لگایا کہ زیادہ تر جو کچھ گفتگو کی جا رہی ہے وہ شبہات کے اوپر کی جا رہی ہے. شبہ ہم کسے کہتے ہیں؟ شبہ عقل کے کسی واضح حکم کے مقابلے میں کوئی ایسا حکم ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلط ہے, وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں غلط ہے. مثلا فرض کیجئے آپ کے سامنے کوئی یہ ثابت کر دے کہ 2+2=5 ہوتے ہیں, جب آپ جانتے ہیں 2+2=4 ہوتے ہیں. کتنا ہی وہ آپ کے سامنے عقلی دلیل دیتا رہے کہ 2+2=5 ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ 4 ہوتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ اس نے 5 کر کیسے دیے. آپ کے سامنے کوئی جادوگر کھڑا ہوا اور اس نے مثلا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا, اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوا نہیں ہوگا, صحیح کچھ ہوا ہے, کوئی ٹرک ہوئی ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ٹرک کیا ہوئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شبہ. کچھ شبہات ہیں یہاں پر, یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ بات عقلی ہے. جیسے ابھی ہم نے عرض کیا حکم عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اب اس کے مقابلے میں کچھ شبہات ہیں جن کو ہمیں جواب دینا چاہیے تاکہ سامنے لوگ سیٹسفائی ہو سکیں اور خود ہم بھی. ان میں سے ایک شبہ یہی تھا کہ یہ جو آپ تصور دے رہے ہیں اس تصور کے نتیجے میں عقل بند ہو جائے گی, عقل کا کام ختم ہو جائے گا. اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں, یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں, یہ تعقل کیوں نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے, اس طرح کی باتیں. تو اس کا جواب میں نے خدمت میں عرض کیا کہ یہ عقل کا ایک استعمال ہے اور دنیا بھر کے عقلاء یہی کرتے ہیں. اور جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر کسی اسپیشلسٹ کے باہر 50 آدمی کلینک میں اس کو دکھانے کے لیے آئے تو یہ وہ 50 لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کے استعمال کو بند کر دیا, نہیں, یہ ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں, اسی عقل کے استعمال کے تحت یہاں پر اسپیشلسٹ کے پاس آئے ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب دوسرا کچھ سوال بھی ہیں شبہات کے ساتھ ساتھ. سوال یہ ہے کہ, اور یہ بہت بنیادی سوال ہے, وہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیلڈ کے کچھ اسپیشلسٹ ہیں, آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اس کو ڈسٹنگوش کیسے کریں گے اسپیشلسٹ ہے یا نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مٹیریل اسپیشلائزیشن ہو, کوئی ایسی اکیڈیمک اسپیشلائزیشن ہے کہ جس کا تعلق دنیا سے ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم کچھ اسپیشلسٹ سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ایک سلیبس بناؤ, وہ ایک سلیبس کریکولم بناتے ہیں, اس کا ایک انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں, اس کے اندر اس سلیبس کریکولم کے تحت کچھ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, اپنا جیسا ایک اسپیشلسٹ بنا دیتے ہیں. پیچھے کون ہے جو اس کو اسپیشلسٹ بنائے گا؟ چونکہ اس کا تعلق دنیا کے کسی کام سے نہیں ہے. اس کو ہم کیا مہارت دینا چاہ رہے ہیں؟ اس کی مہارت یہ ہے کہ یہ ہمیں خدا کا حکم بتانے کا ماہر ہے. اس کا مطلب ہے اگر میں اور آپ کے جیسے چند لوگ جمع ہوں, ایک کریکولم بنائیں, ایک سلیبس بنائیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہیں جو یہ سلیبس پڑھ لے گا وہ خدا کا حکم جانے گا, یہ کہاں سے پتا چلا؟ آپ آئی اسپیشلسٹ بنانا چاہ رہے ہیں, آپ چند آئی سرجنز کو اور ان کو ملا کر آپ ایک سلیبس بنا سکتے ہیں, اس کا آپ کام کیسے کریں گے؟ تو یہ جو مین کوشچن ہے میرا اپنے خیال ہے وہ یہاں پر آتا ہے کہ پہلی بات, کیا یہ اسپیشلائزیشن قابل حصول ہے, کچھ لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ, اس کے حصول کا طریقہ کار کس نے ڈیفائن کیا, کس نے کہا کہ اس پروسیس کو چلو تو یہ تخصص جو ہے وہ یہ اسپیشلائزیشن تمہارے اندر آ جائے گا. اب ہم اس کے اوپر محنت کریں گے. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. اس سلسلے میں ہمارا واضح جواب یہ ہے کہ اگر خود خدا ہم سے یہ کہے کہ اسپیشلسٹ بنو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب اسپیشلسٹ بننا ممکن ہے ایک، اور دوسروں کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ وہ اسپیشلسٹ کے پیچھے چلیں. کیوں؟ کیونکہ اگر خدا نے متعالی کسی کام کو جو ممکن ہی نہیں ہے کہے کہ کرو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ عقلی لحاظ سے محال ہے. مثلاً آپ کو خدا نے متعالی ذمہ داری نہیں دے گا 5 فٹ اونچا اچھلو، ایک عام آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ 5 فٹ اونچا اچھلتا پھرے، یا وہ ذمہ داری دے کہ بغیر سیڑھیوں کے تم اوپر چھت پہ جانے کی کوشش کرو. نہیں، عقلاً محال ہے. کیوں خدا نے متعالی اس طرح کی ذمہ داری دے گا؟ اگر خدا نے متعالی خود کہے کہ مثال کے طور پر علم دین کو حاصل کرو، اس کے ماہر بنو، اگر آئمہ اطہار علیہ السلام خود لوگوں کو اسپیشلسٹ بننے کی ترغیب دے رہے ہوں، پھر ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ مثلا وہ خود کہتے ہوں، رسول خدا فرماتے ہوں، اہل سنت شیعہ سب کے پاس ہے، تفقہوا فی الدین، علم دین کے اندر مہارت حاصل کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ مہارت قابل حصول ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یقیناً لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ فقہ کے اندر اور دین شناسی کے اندر مہارت حاصل کریں وہ ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے رجوع کریں. تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ سب سے زیادہ احترام ان افراد کو دیتے تھے جو اس کام پہ وقت لگاتے تھے. یعنی مثال کے طور پر ان کے پاس ایک آدمی گیا ہے جس کے پاس بے تحاشا شہرت ہے، علم نہیں ہے، اور ایک وہ آدمی گیا ہے جس کے پاس تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے روایات موجود ہیں، وہ روایات لوگوں تک پہنچاتا ہے. کس کو اہمیت زیادہ دیتے تھے؟ کس بات پر لوگوں کو ترغیب دیتے تھے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی تمام روایات کو جمع کرنے کی کوشش کرے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف کتابوں کے اندر اس کام کی کوشش کی ہے، اور وہ ان کو مختلف کیٹیگریز میں ڈالے، تو کتنی روایات وہ نکلیں گی جو علم دین کے حاصل کرنے کی ضرورت کو بیان کر رہی ہوں گی، اور کتنی روایات وہ نکلیں گی جو یہ کہہ رہی ہوں گی کہ مثال کے طور پر کسی اور فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ بنو. تو ہم دیکھتے ہیں قابل مقایسہ نہیں ہے. پہلی کوشش ان کی یہ تھی کہ لوگ اس فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ بنے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام 100% پاسبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کو کیا جائے. اب ہم اگلے فیز میں داخل ہوتے ہیں. سلیبس کس نے ڈیفائن کیا؟ مثال کے طور پر آج آپ ایک مدرسے کے اندر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ عربی گرامر پڑھیں. البتہ میرا اپنے خیال ہے، شاید اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت جو مروجہ طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار کیا ہے، اور کن علوم کو حاصل کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت جو ہے وہ جاگ گئی ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد علی محمد. چونکہ ہماری بنیاد حکم عقل ہے اور ہماری بنیاد سیرۂ اخلا ہے، ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے ایک اسپیشلسٹ کو کس قسم کے علوم کی مہارت درکار ہے. اگر آپ ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کون سی مہارت چاہیے اسے؟ ظاہر ہے کہ وہ جن کا تعلق آنکھ سے ہو، اس کی ساخت سے ہو، اس کے فنکشن سے ہو، اس کی پرابلمس کو جاننے سے ہو، اس کی ریمیڈیز سے ہو، یہ سب کچھ ہو. آپ ایک چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس جائیں جس سے اللہ کا حکم حاصل کریں. نیٹ شل میں آپ کو یہ چاہیے، اللہ کا حکم چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس کیا مہارت ہونی چاہیے؟ اس کے پاس اللہ کے دین کی مہارت ہونی چاہیے. یہ اللہ کے دین کو سمجھ سکتا ہو، ان کی ریسورسز کو پہچانتا ہو، اللہ کے دین کے جو مختلف رولز ہیں ان کو سمجھتا ہو، ان رولز کو اپلائی کر کے خدا تعالی کے حکم کو لے کر پوری امانتداری دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو. خود بخود اس کی اسکلز ڈیفائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اب میں ایسے ہی سوچنا شروع کرتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ علم دین کا ماہر ہو، قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو یا نہ سمجھ سکتا ہو. ظاہر ہے کہ سمجھ سکتا ہو. اچھا، اگر قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہو، بہتر یہ ہے کہ دوسروں کے ٹرانسلیشن سے سمجھ سکتا ہو یا خود قرآن کریم کو سمجھے؟ ظاہر ہے کہ بہتر یہ ہے کہ خود قرآن کریم کو سمجھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ٹرانسلیشن وہی نہیں ہے، عربک وہی ہے. تو اگر وہ خود وہی کو نہیں سمجھ پا رہا اور کسی کی ہیلپ سے وہی کو سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ محتاج ہے کسی اور کا، اور ایک ایسی چیز میں محتاج ہے جہاں پر اس کی محتاجی دور کی جا سکتی تھی. ہر اس ٹائپ کا اسپیشلسٹ کسی نہ کسی فن میں کسی اور اسپیشلسٹ کا محتاج بنے گا. مثلا فرض کیجئے آپ نے اکنامکس اور فائنینس کا کوئی کوسچن کسی مجتہد کے سامنے رکھا ہے، این ممکن ہے کہ وہ کسی بڑے اکانومسٹ کو بلائے اور اس سے کچھ چیزوں کے اوپر مشکل کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو کیا یہ کہیں گے کہ یہ مجتہد نہیں ہے؟ کیا یہ کہیں گے اس کے اندر اسپیشلائزیشن نہیں ہے؟ نہیں, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. کیوں؟ دنیا کا ہر اسپیشلسٹ کبھی نہ کبھی کسی اور سے ایڈوائز لے رہا ہوتا ہے. مثلاً بہت سادہ سی بات ہے, فرض کیجئے ایک فیلڈ ہے, آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں, کیا سرجن یہ ڈیفائن کر سکتا ہے کہ وہ میکینیکل اپریٹس کون سا ہوگا یا وہ کیسے بنے گا جس سے یہ آپریٹ کر سکے؟ اب کیا ہے, یہ سرجن ہے, یہ جانتا ہے اچھی طریقے سے کہ اس باڈی کے اندر کیا ہے, کس طریقے سے. اب اس کو ایک اپریٹس چاہیے, اپریٹس ایسا چاہیے جو مثال کے طور پر 1,00,000 دفعہ ایک سیکنڈ میں ہلنے والی کسی چیز کے اوپر آپریٹ کر سکے. اب اس کو ایک میکینیکل اپریٹس چاہیے. یہ میکینیکل اپریٹس خود ڈیزائن کرے گا کیا؟ یہ نہیں کر پائے گا. کیا کرے گا یہ؟ یہ میکینیکل ایکسپرٹ کو بلائے گا, اس کو اپنی ضرورت بتائے گا, یا کسی الیکٹریکل کے الیکٹرانک اسپیشلسٹ کو بلائے گا, یا اس کی ایک ٹیم کو بٹھائے گا اور ان کو یہ بتائے گا کہ آپ کی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یہ چیز درکار ہے. اچھا, کیا اس کا یہ کہنا کہ مجھے آپ کی اس مدد کی ضرورت ہے اس بات کا انکار ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہے؟ نہ صرف یہ کہ انکار نہیں ہے بلکہ اس کے اندر انوویشن بھی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ یہ اپنی فیلڈ سے نکل کر دوسروں کی مہارتوں کو استعمال کر سکتا ہے, اور یہ ایک جنکشن ہے مختلف سائنسز کا. بہت پازیٹو ہے یہ. تو اگر کوئی اسپیشلسٹ ہو تو یقیناً کسی اور اسپیشلائز فیلڈ سے ایڈوائز لے گا, لیکن جس فیلڈ میں وہ خود محنت کر سکے اس میں بھی ایڈوائز لینا شروع کر دے, یہ قبول نہیں ہے. اب یہ خود آنکھ کا سرجن تھا, اس کو ایکچولی اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے تھا, اور یہ کہہ کہ میں نہیں جانتا آنکھ کی ساخت کیا ہے. نہیں, اب یہ نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ علم دین کا ایکسپرٹ ہے لیکن یہ عربی نہیں جانتا, اس میں ٹرانسلیشن پہ ڈیپینڈ کرنا چاہتا ہے, تو ہم کہیں گے نہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ اسپیشلائزیشن آپ کے اندر ہونا چاہیے تھا, اور اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں اس لیول کے اوپر نہیں پہنچ پائیں گے. مثلاً ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ اس کے پاس اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے. اب ایک اور مسئلہ ہے, یہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اور روایات کہی گئی ہیں, یہ تقریباً 300 سالہ ایک تجربے کے اندر کہی گئی ہیں. ختم مرتبت کی حیات طیبہ, اور اس حیات طیبہ کے ساتھ 12 ائمہ اطہار علیہ السلام کا زمین کے اوپر تشریف فرما ہونا, تقریباً 300 سال کا عرصہ ہے. اور اس 300 سال کے اندر ظاہر ہے تاریخی اعتبار سے بہت کچھ پیش آیا ہوگا جن کی طرف ان روایات میں اشارے ہوں گے, جن کی وجہ سے یہ روایات اور آیات ایک خاص مفہوم حاصل کر رہی ہوں گی. انہیں جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں؟ ہاں جانتا ہوں, کیونکہ اگر یہ انہیں نہیں جانتا ہوا تو یہ ان روایات اور ان ریسورسز کو سمجھنے سے قاصر رہے گا. تو ایک اور سائنس ہمارے پاس سمجھ میں آ گئی, یہ تاریخ اسلامی کا قابل قبول حد تک کم از کم اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ بہت اچھا اسپیشلسٹ ہو, چونکہ یہ ایک علیحدہ برانچ ہے اور یہ اس میں کسی اسپیشلسٹ کی ایڈوائس کو لے سکتا ہے, لیکن کم از کم اتنا ہو کہ اپنی رائے کو اسٹیبلش کر سکے, اپنی رائے پہ اعتماد کر سکے, اپنی رائے بنا سکے, اتنا اس کے پاس مہارت ہونی چاہیے. بعض علوم میں ہم اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, بعض میں ہم اسپیشلسٹ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اوپینین بلڈ کر سکتے ہیں, اور بعض علوم کے اندر ہم کوئی اوپینین بھی بلڈ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مثال کے طور پر ایک اسپیس شٹل جا رہی ہے, اس کے اسپیس شپ کی دیواروں میں اس مٹیریل کا آپشن ہے, آپ 3 مہینے تحقیق کرنے کے بعد ہمیں یہ بتائیں کون سا مٹیریل استعمال کرنا ہے, تو میں اس سے کہوں گا کہ میں اس میں اوپینین بنانے سے قاصر ہوں. کیوں؟ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. 3 مہینے کیا, میں 5 مہینے بھی اگر دنیا کے تمام اسپیشلسٹ کے ساتھ بیٹھا رہا, پھر بھی میں ان تمام فنڈامنٹلز کو نہیں گزار پاؤں گا جن کو گزارے بغیر میں اس فیلڈ میں ایک اوپینین بھی بنا سکوں. میں نہیں بنا سکتا, زیادہ اس فیلڈ میں مجھے بھیجنا غلط ہے. صحیح ہے؟ تو کچھ فیلڈز میں ہم اسپیشلسٹ ہیں, ہماری اپنی اوپینین ہوتی ہے بہت انڈیپینڈنٹ. کچھ میں ہم اسپیشلسٹ ہیں دوسروں کی اوپینینز کو استعمال کرتے ہوئے, اوپینین بلڈ کر سکتے ہیں اپنی, اور وہ اسپیشلسٹ اوپینین ہوتی ہے. اور کچھ فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ نیل ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس فیلڈ میں ہم دوسروں کی مدد سے بھی کوئی اوپینین نہیں بنا پائیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ مجتہد ہے, دین اسلام کا اسپیشلسٹ ہے, اب ظاہر آہستہ آہستہ میں نے اجتہاد کی ٹرم کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, اگر وہ اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے یا اس کے پاس اپنی اوپینین ہو, کچھ جگہوں کے اوپر دوسرے اسپیشلسٹ کی اوپینینز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اوپینین اسٹیبلش کر سکے، دو باتیں. لیکن اگر وہ کچھ ایسی جگہوں پر پہنچ جائے اور کہے کہ اس فیلڈ میں اوپینین بلڈ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے یہ کمی ہے، اب یہ ہمیں نہیں چاہیے. اگر کوئی ریلیونٹ فیلڈ ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں اسپیشلسٹ اوپینین نہیں بلڈ کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی صحیح آدمی نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو ہمیں درکار تھی. تو اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ممکن ہے تاریخ اسلامی کا وہ بہت اچھا اسپیشلسٹ نہ ہو، لیکن 10 اسپیشلسٹ کے اوپینین کو دیکھ کر ایک ماہرانہ رائے بنا سکے گا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ کے سامنے گفتگو آتی ہے کہ آپ جب عربک کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم میں ہو چاہے وہ آیات میں ہو، عربک کا ایک خاص میننگ ہے. عربک میں کسی بھی ورڈ کے خاص میننگ ہے، اس کو آپ لنگوسٹک کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اب انگلش کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اور لنگوسٹک سائنس کا کام یہی ہوتا ہے ہر لینگویج کی، کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس ورڈ کے روٹس کیا ہیں، اس کے میننگز کیا ہیں، یہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے. اب ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے بہت زیادہ کام عربک لینگویج کے اوپر کرنا ہے، آیا یہ عربک لینگویج میں جس کو ہم لنگوسٹک کہتے ہیں اس کا ماہر ہو یا نہ ہو؟ ہم کہیں گے بہت ضروری ہے کہ ماہر ہو، اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سارے سائنسز جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، جن میں سے اگر ایک دو کا میں تعارف کروانے کی کوشش کروں اس میں بھی مجھے وقت چاہیے ہوگا. مثلا میں علم اصول کو تعارف کی حد میں بھی اوائڈ کر رہا ہوں، کہ یہ وہ سائنس ہے جس کے اندر ہم قانون حاصل کرنے کے قوانین بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ چاہتے ہیں اللہ کا حکم حاصل کریں، اس کا قانون کیا ہے؟ آپ اللہ کے حکم کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس تین راستے ہیں، یا شرع حکم دے، یا حکم عقل کو استعمال کریں، یا سیرے اخلا ہمارے پاس ہو. اس طرح کے ڈسکشنز کو ہم علم اصول کے اندر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں تفاصیل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ علم اصول میں جائیں گے، وہاں پر ممکن ہے آپ کے سامنے یہ بحث آئے کہ اگر کسی نے کوئی کمانڈ دیا، کتنے پرسنٹ امکان ہے کہ اس کمانڈ کا مطلب ہے واجب، کتنے پرسنٹ احتمال ہے کہ اس کمانڈ کا مطلب ہے مستحب، کہاں پر مراد واجب ہے، کہاں پر مراد مستحب ہے. مثال کے طور پر مثلا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کل آپ لوگ نوٹس بنا کر لائیں، آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ یعنی بنا کے نہ لائے تو اس کی سزا کہاں تک ہے؟ آپ اس بات کو کیسے درک کرتے ہیں؟ اردو زبان کے اندر آپ کرو، کرنا چاہیے، کیا جائے تو بہتر ہے، ان سب کے فرق کو بہت آسانی سے سمجھ رہے ہیں. عربک کے اندر یہ کیسے ہوگا؟ بعض اوقات اصلا حکم ہوتا ہی نہیں. آپ یہ کل کریں گے، یہ رپورٹ ہے، اصلا حکم ہے ہی نہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب حکم سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ حکم دیتا تو کہتا کل آپ یہ کر لیں، تو احتمال تھا کہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل آپ یہ کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. یہ جتنی باتیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے، جو ایک چیپٹر میں نے آپ کی خدمت میں ایسی ٹاپک چھیڑا، یہ سب چیزیں آپ علم اصول کے اندر ڈسکس کریں گے. ایک چیز واجب ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں اور کیا کیا چیزیں واجب ہو سکتی ہیں، یہ آپ وہاں پہ جا کے ڈسکس کریں گے. اسی طریقے سے آپ کے پاس علم فقہ ہے، اور سائنسز پھر بڑھتے چلے جائیں گے. آپ نے کسی روایت کو جج کرنا ہے کہ اس روایت کی جو اوتھینٹیسٹی ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں ہے. فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی سے کہتا ہے. اب آپ کو اس ایک اور فیلڈ نظر آتی ہے جس کو ہم علم رجال کہتے ہیں، کہ آپ ایک ایک آدمی کے اوپر ماہرانہ رائے دے سکیں کہ آدمی قابل اعتماد تھا یا قابل اعتماد نہیں تھا. ممکن ہے کہ آپ اسپیشلسٹ اوپینین نہ دے سکیں، اور کچھ اسپیشلسٹ کے اوپینین کو استعمال کرنے کی کوشش کریں پھر اوپینین دے پائیں، یہ بھی قابل قبول ہے. اسی طریقے سے علم درایا، علم درایا کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر ہم ایک روایت کے میننگ کو سمجھنے میں مختلف رولز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک روایت نے ایک جملہ استعمال کیا، اور ہم جانتے ہیں ایگزیکٹلی اس جملے کی مخالفت میں ایک اور روایت میں جملہ موجود ہے. اب کیا کیا جائے؟ کس کو ترجیح دیں گے، کس کو ریجیکٹ کریں گے؟ اس طرح کے کئی سائنسز اس تخصص کے اندر موجود ہیں. اب پھر وہ سوال موجود ہے ابھی بھی، یہ کس نے ڈیفائن کیا کہ اس کا سلیبس یہ ہوگا؟ آج مثلا آپ جائیں گے قوم یا عراق یا لبنان یا شام، اور وہ آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں آپ نے اس سلیبس کو پاس کرنا ہے. ان کو یہ اتھارٹی کس نے دی؟ اچھا فرض کیجئے اگر ایک آدمی کراچی میں بیٹھے بیٹھے یہ دعویٰ کر دے کہ میں حکم خدا بیان کر سکتا ہوں، تو کیسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہے اور وہ لوگ صحیح ہیں؟ کیا ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے؟ کیا قوم میں رہنے والے کا بھی خدا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کی بات کیوں قبول ہے، اس کی بات قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس میں ہم پھر سیرے عقلاء اور حکم عقل کا سہارا لیتے ہیں. حکم عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی آپ کے علاقے میں رہ رہا تھا، آپ جانتے تھے اس آدمی کو، آپ اس کی اٹھنے بیٹھنے اب تک کی مہارتوں کو سب کو جانتے تھے. اچانک اس نے دعویٰ کیا کہ میں ایک ایسٹرونوٹ ہوں، اچانک اس نے دعویٰ کیا کہ میں ایک جیولوجسٹ ہوں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک جیولوجسٹ ہیں تو آپ کے پاس کسی یونیورسٹی کی سرٹیفیکیشن ہوگی. اس نے کہا نہیں، یونیورسٹی کی سرٹیفیکیشن نہیں ہے، میں خود سے جیولوجسٹ ہوں. اب آپ کے سامنے کیا راستے ہیں، مانیں گے آپ؟ ہاں آپ مثال کے طور پر فوراً کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی اس کو اتنی جلدی ریجیکٹ نہ کریں. این ممکن ہے کہ اس نے کسی بھی یونیورسٹی سے کچھ حاصل نہ کیا ہو اور خود سے کسی فن کا ماہر بنا ہو، امکان موجود ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کرنے کی کوشش کریں گے؟ مثال کے طور پر میں اسے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، میں یہ فرض کرتا ہوں تم کسی یونیورسٹی میں نے گئے، یو آر جینیس، تم نے کہیں سے اس کو حاصل کر لیا، یہ بتاؤ کہاں سے حاصل کیا، وہ ریسورسز کہاں سے آئیں تمہارے پاس. مثلا وہ مجھے یہ کہے کہ آپ یونیورسٹی میں بھی جاتے تو کیا ہوتا، بکس پڑھتے نا، وہ میں نے پڑھ لی، وہ کچھ ایکسپیریمنٹ کرتے میں نے ان کو سمجھ لیا ہے. تو اب میرا اگلا سوال اس سے کیا ہوگا، مجھے وہ ریسورسز بتا دو جن کے ذریعے تم نے یہ کام کیا. اور میں اپنا اطمینان کرنا چاہوں گا تو میں کیا کروں گا، وہ سادہ سے کام کروں گا، اس کو کسی بھی جیولوجسٹ کے پاس لے جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ فیئر جیولوجسٹ کے پاس، کہ وہ اس کے بارے میں مجھے ریکمینڈ کرے کہ یہ اسپیشلسٹ ہے یا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرے اور میں کچھ نہ کروں اور دعویٰ قبول کر لوں، یہ کروں گا؟ یہ ناممکن، یہ عقل کی کسی برانچ میں نہیں آ رہا. اگر میں یہ کروں تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس کا مطلب میں نے اپنی عقل بند کر دی، میں نے اپنے عقل کے چیپٹر کو کلوز کر دیا. کیوں؟ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یا یہ اسپیشلسٹ ہے سرٹیفائڈ، اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک اوتھینٹیسٹی ہونی چاہیے. اگر یہ سرٹیفائڈ نہیں ہے، اوتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے، تو اس کی اوتھینٹیسٹی کو مجھے چیک کرنا پڑے گا. میرے پاس اوتھینٹیسٹی کو چیک کرنے کے لیے اس فیلڈ میں جس میں میں خود اسپیشلسٹ نہیں ہوں، یہ راستے ہیں. اور اگر یہ ان راستوں کو ابلائز نہیں کرتا تو پھر میں اس کو ایک اور آفر کر دیتا ہوں کہ تم مجھے خود وہ انسٹرومنٹ بتا دو جس سے میں تمہیں چیک کروں. ٹھیک ہے، مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ تم اسپیشلسٹ ہو. اب اگر وہ یہ کہے کہ تم صرف اس وجہ سے مان لو کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، تو میں کہوں گا نہیں بھائی، یہ کام قابل قبول نہیں ہے، چونکہ یہ عقل کے تمام حکم کے خلاف ہے. اچھا اگر وہ یہ کہے کہ نہیں اس معاملے میں تم عقل کی نہ مانو، تو پھر میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ مجھے کہنا پڑے گا کہ میں عقل کے حکم کے تحت ایک اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا. اگر اسپیشلسٹ کو ڈیفائن کرنے میں مجھے عقل کا حکم نہیں ماننا، تو میں اصلا اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا ہی کیوں؟ عقل کا حکم تھا کہ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، اس لیے میں تمہارے پاس آ رہا تھا. اور اگر تم کہہ رہے ہو کہ بھائی میں عقل کا حکم نہ مانوں اس بات کو ڈیفائن کرنے میں کہ کون اسپیشلسٹ ہے اور کون نہیں ہے، تو پھر میں تمہارے پاس آؤں گا ہی کیوں؟ تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اس آدمی کے دعوے کو قبول کر لیا جائے. ایک پرٹیکولر راستہ ہے، اس راستے کو طے کرنا پڑے گا. البتہ یہ کہ ہم یہ کہیں راستے محصور ہیں، نہیں، راستے محصور نہیں ہونے چاہیے. مثلا کوئی یہ کہے سلیبس بس وہی ہے جو دنیا میں رائج ہے، نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کوئی ایسا سلیبس بن جائے، کوئی ایسا کریکولم بن جائے جو بعد میں اس بات کو اور زیادہ آسانی سے ثابت کر رہا ہوں کہ اسپیشلسٹ بننے کا یہ راستہ اس سلیبس سے بھی ممکن ہے. لیکن ظاہر ہے اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کو ایویلویشن کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا بھر میں پولیٹیکل سائنسز اور اکنامکس سکھانے کا ایک سلیبس بنا ہوا ہے. آپ اس سلیبس کو طے کرتے ہیں، ایک یونیورسٹی کھلتی ہے، وہ کہتی ہے یہ سارے کے سارے بیکار تھے، ہم نے ایک نیا سلیبس ڈیفائن کیا. تو ہم ان کے دعوے کو قبول کر لیں گے اگر وہ ایویلویشن کے پروسیس سے گزر سکے، ورنہ قبول نہیں کریں گے. یہ بات ہو گئی. اب اس میں ایک دو باتیں بس میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا اور ہم اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کریں گے. ایک بات یہ تھی کہ کیا خود آئمہ اتھار یہ کرواتے تھے؟ یعنی آیا آئمہ اتھار ایسے اسپیشلسٹ بنا رہے تھے جو ان کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری اٹھا سکیں؟ ہمارے پاس واضح روایات موجود ہیں کہ ہاں احمد اتھار کی سیرت یہ تھی کہ وہ ایسے اسپیشلسٹ مسلسل انکریج کر رہے تھے اور وہ لوگوں کو بنانے کی طرف لے کے جا رہے تھے. کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ مثال کے طور پر مثلا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ایک آدمی نے ایک حکم شریف پوچھا, امام نے جواب دیا, ایک آیت اس کے ساتھ جواب میں کہی, اس آدمی نے کہا اس حکم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, فرمایا اسی آیت سے وہ بھی ایکسٹریکٹ ہوگا, ختم. صحیح ہے؟ یعنی اب جب دوبارہ اس کو سوچے گا, امام سے ایک حکم پوچھا گیا, امام نے حکم کا جواب دیا, ایک آیت بتائی, کہا اس آیت سے میں نے یہ حکم لیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے ایک اور حکم پوچھا, امام نے پوچھا, اب دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں, کہاں سے ایکسٹریکٹ کرو گے؟ اسی آیت سے. اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اجتہاد, حکم خدا کو ریسورسز سے حاصل کرنا. اس کا مطلب ہے وہ خود اپنے ماننے والوں کے اوپر اصرار کر رہے تھے کہ تم لوگ خود حکم خدا کو سمجھنے کی کوشش کرو. یا ہمارے پاس کبھی ایسا موجود ہے کہ ایک حکم فرمایا, کسی نے سوال کیا, امام نے فرمایا میں جواب دے چکا ہوں, میں جواب دے چکا ہوں. کیا مطلب؟ جو پچھلا جواب دیا تھا وہ جنرل ایک آنسر تھا جو اس کنڈیشن کو بھی کور کر رہا تھا, اب مجھے ایک ایک کنڈیشن کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی وہ کہتے تھے کہ تم خود ایکسٹریکٹ کرو اور حاصل کرو, اور کبھی وہ کہتے تھے کہ جو پہلے ہم نے حکم بتایا اس کو مختلف جگہ پر امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر ایجاد کرو. تو مسلسل اپنے ماننے والوں کے اندر اس بات کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. اس چیپٹر کا آخری ایک شبہ وہ بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں, کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوں ان کی بات مانی جائے, وہ ہم سے کہیں کہ یہ کرو تو ہم کر لیں گے کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہیں, یہ وہی چیز تو نہیں ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ عیسائی اور یہودی یہ کام کرتے تھے. قرآن کریم نے عیسائی اور یہودی علماء کے لیے بات لکھی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کو نظر انداز کر گئے تھے, اور کس کو فالو کر رہے تھے؟ اپنے علماء کو فالو کر رہے تھے, عیسائی اپنے علماء کو اور یہودی اپنے علماء کو, اور وہ جو ان سے کہہ کر کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے. خدا نبتال نے قرآن کریم میں ان عیسائی اور یہودی علماء کی مذمت کی کہ جو دین خدا کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور اس کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہوتے ہیں, اس کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے ہے اور لوگ بھی مان لیتے ہیں, اور لوگوں کی خدا نبتال نے کیا مذمت کی؟ کہا تمہاری عقل نہیں تھی, تم نے ان سے سوال کیوں نہیں کیا, تم نے ان سے پوچھا کیوں نہیں. صحیح؟ اب کوئی اسے آئے کریمہ کو دیکھے اور فوراً اپنے ذہن میں سوچنے کی کوشش کرے تو وہ فوراً یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر ہم اجتہاد کی طرف گئے, اجتہاد و تقلید کے چیپٹر کی طرف گئے, ہم بھی اسی مشکل میں پھنس جائیں گے کہ ہم اپنی عقلوں کو بند کر دیں گے, وہ ہم سے کہیں گے یہ دین خدا ہے, ہم مان لیں گے کہ دین خدا ہے اور ہم ان سے سوال بھی نہیں کریں گے. اس کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کریٹیکل کوسچن. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ان لوگوں کی بات سننے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ممکن ہے میرے اور آپ کی طرح بالکل رو ہوں, ان کو کچھ زیادہ فہم و شعور نہ ہو اس معاملے کے اندر. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ روایت اصول کافی کے اندر آئی ہے. اچھا, اب میں نے تو اصول کافی پڑھی نہیں, فرض کیجیے میرے لیے یہ سننا کافی ہے کہ یہ روایت اصول کافی کے اندر آئی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے جو سننے والے ہیں وہ سارے ایسے ہی ہیں؟ نہیں, ان کے سننے والوں میں ایسے بھی ہیں جو ان سے ایک لیول کے نیچے کے کم اسپیشلسٹ ہیں, وہ بھی اسپیشلسٹ ہیں, ٹاپ پہ نہیں ہیں, ٹاپ سے ذرا سے کم ہیں. اب سوال یہ, کیا وہ سوال نہیں کر سکتے؟ کنفرم سوال کر سکتے ہیں. کسی بھی لیول پر کسی بھی اسپیشلائزڈ حکم کو بیان کرنے والے کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ جو تم نے حکم دیا کن ریسورسز کی بنیاد پہ دیا, کیا اس کے لیے اس ڈسکشن کو ایکسپلین کرنا, ریویل کرنا ضروری ہے کہ اس کا سورس کیا تھا, پروسیجر کیا تھا, آرگومنٹ کیا تھے؟ واجب ہے, واجب ہے کہ اگر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کوئی اس کو چیلنج کرتا ہے, کہتا ہے یہ جو آپ نے حکم صادر کیا یہ حکم شرعی کو حاصل کرنے کا غلط طریقہ کار تھا, تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اپنے سارے پروسیجر کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ میں نے اس پروسیجر کو طے کرتے ہوئے اس حکم کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیپٹر کو کلوز نہیں کر رہے. کس چیپٹر کو؟ کہ یہ پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ دین خدا ہے یا دین خدا نہیں ہے. ہر فرد کے پاس اگر اس کے اندر اس فن کی کچھ سمجھ بوجھ ہو, یہ آپشن موجود ہے کہ وہ سامنے پہنچے اور جا کر اس سے سوال کرے کہ یہ جو آپ نے اوپینین دی ہے اس اوپینین کی ریسورسز کیا ہیں. اب دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیے گا, मैं किसी हर्ट स्पेशलिस्ट के पास गया, उसने मुझे कुछ मेडिसिंस दी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आया मेरे पास एतराज का हक होना चाहिए कि मैं डॉक्टर पे एतराज करूं आपने ये मेडिसिन क्यों दी? मेरे पास नहीं होना चाहिए, सही। लेकिन अगर मैं खुद डॉक्टर हूं, अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर मैं खुद इस फील्ड से बिल्कुल ही खो रहा हूं, फिर तो मेरे पास वाकई हक एतराज नहीं होना चाहिए कि मैं उससे कह सकूं कि भाई आपने काम क्यों किया। क्योंकि अगर वो मुझे समझा सके कि उसने काम क्यों किया, तो एक्चुअली ये कि मैं थोड़ा बहुत स्पेशलिस्ट था। इसका मतलब ये कि मैं या तो 5 मिनट के अंदर, ये साइंस इतनी ज्यादा आसान थी कि 5 मिनट में सब कुछ समझ में आ सकता है, या ये साइंस कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इसका कुछ जानबूझकर रखने वाला हूं, तो उसने मुझे समझा दिया। हाँ, अगर ये स्पेशलिस्ट है और मैं बिल्कुल खो रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? अपने साथ इस फील्ड का रेलिवेंट एक आदमी रखूं जो मुझे ये एडवाइस करता रहे कि ये जो स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, ये दर हकीकत अपनी फील्ड के अंदर महारत रखते हो। सिर्फ इस मामले में जो मुझे एहतियात करनी पड़ेगी वो ये कि वो जो दूसरा ओपिनियन दे रहा है उसकी क्या वैलिडिटी है, वो सही ओपिनियन दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। तो हम यहां पर एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो ये कि इस स्पेशलिस्ट की ओवरऑल शोहरत क्या है, इस स्पेशलिस्ट की स्पेशलिस्ट के दरमियान शोहरत कैसी है, पॉजिटिव है निगेटिव है। अगर इस स्पेशलिस्ट की स्पेशलिस्ट के दरमियान शोहरत यह है कि हाँ ये स्पेशलिस्ट है और ये बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है, तो ठीक है, काबिल कबूल है। ये मैं किस फील्ड की बात कर रहा हूं जिसमें मेरे पास कोई सलाहियत नहीं है, उन तमाम चीजों को कवर करने की खातिर। और पीछे सवाल वही है कि अगर इसने दीन खुदा को बदलना शुरू कर दिया लोगों के एतमाद से ऊपर, लोगों के एतमाद से गलत फायदा उठाते हुए, तो इसको काउंटर कैसे किया जाएगा? मैंने अर्ज किया काउंटर ऐसे किया जाएगा, आप ये समझ सकते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में मौजूदा हौज़े इल्मिया इस बात की जमानत देता है कि मर्जे तकदीर दीन से गुमराही नहीं इख्तियार करेगा। मौजूदा हौज़े इल्मिया, हौज़े इल्मिया का मतलब होता है पूरा स्ट्रक्चर, ये इस बात की जमानत दे रहा होता है कि वो जो ऑन टॉप है वो गुमराही इख्तियार नहीं करेगा। क्यों? इस पूरे स्ट्रक्चर में इससे जरा जरा से कम बैठने वाले बहुत हैं, तो वो इसकी गिरफ्त कर सकते हैं और ये तस्मीन दे रहे होते हैं, हमें श्योर कर रहे होते हैं कि ये गुमराही इख्तियार नहीं करेगा, करेगा तो ये नीचे वाले इत्तला देंगे। बार दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपके पास सवाल जवाब का टाइम है और आप अगर चाहें तो अपने सवाल लिखकर भिजवा सकते हैं। आप से कुछ लोगों ने यकीनन लिख लिए होंगे पहले से ही और कुछ लोग अब लिखने की कोशिश करेंगे। सवाल में कोशिश कीजिएगा कि ब्रीफ हो, टू द पॉइंट हो, बहुत लंबे लंबे सवाल मत लिखिएगा। अच्छा, मामूलन कोशिश करें एक दो से ज्यादा सवाल ना लिखें, मतलब 5-6 सवाल एक ही आदमी की तरफ से। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और अफराद तकरीबन 75 के करीब हैं, 75 से 80 के करीब। तो अगर हम एक आदमी के 5 सवाल को जवाब देने लगे तो इसका मतलब यह है कि किसी के हक में नाइंसाफी होगी। लिखा है, अल्लाह कहता है कि मुझे अकल से मानो, तो फिर अल्लाह अकल से मावरा क्यों है? हाँ, अल्लाह अकल से मावरा क्यों होने का मतलब क्या है? यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह जो है वो अकल से मावरा, यानी अल्लाह का हुक्म हमें समझ में क्यों नहीं आता? तो मैंने कहा समझ में आता है, खुदा नमताल का हुक्म हमें समझ में आता है। यानी मजमूई तौर पर सवाल के जवाब में मैं कहूंगा कि एक थोड़ा सा इसकी वजाहत में कमी है। दूसरा मसला ये कि अकल से मावरा होने का मतलब ये नहीं हो सकता कि अल्लाह और उसका दीन मेरी अकल में नहीं आ पाएगा, नहीं अकल के अंदर आ पाएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। रसूल खुदा की हदीस है, इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पे फर्ज है। तीन बातें इन्होंने लिखी हैं, इसमें सवाल नहीं है, तीनों में कुछ लिखा है कि ये है, ठीक है, इसमें सवाल नहीं है। सवाल यहां से, क्या ये जरूरी है कि हम किसी एक फर्द को नाम लेकर बोलें कि अब हम इसकी तकलीद करेंगे, या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दीन को समझें और अपने इल्मी मरातिब को बुलंद करते रहें? अक्सर लोग तकलीद करके अपने आप को इल्म हासिल करने से रोक देते हैं, ठीक है। यानी ये उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दीन को समझें और अपने इल्मी मरातिब को बुलंद करते रहें। हाँ, ये जिम्मेदारियों में से है, इसमें किसने कहा कि यह नहीं है जिम्मेदारी? लेकिन सवाल यह है कि जब तक मेरा मर्तबा उस दर्जे पर नहीं है तो उस वक्त तक क्या करूंगा? یہ ذمہ داری ہے جو جتنا حوزہ علمیہ بنا ہوا ہے، اسٹرکچر بنا ہوا ہے دینی تعلیم کا، یہ سب اسی لیے ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر جائیں، اپنے علمی مراتب کو بلند کریں. عام آدمیوں کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنے علمی مراتب کو بلند کرتے رہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس اسپیشلسٹ ہونے کی حد تک نہیں پہنچا ہے، اس وقت تک کیا کرے گا؟ اس وقت تک کسی اسپیشلسٹ کو فالو کرے گا؟ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن رہے ہیں تو کیا پہلے دن سے اپنا علاج خود شروع کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ ایسا کام نہیں کریں گے، بلکہ آپ ممکن ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونے کے باوجود کسی اسپیشلسٹ کی کلینک پہ لائن میں بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ اسپیشلسٹ نہیں ہیں اور آپ کو ایک اسپیشلسٹ کی اوپینین چاہیے. تو علمی مراتب کو بلند کرتے رہنا اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ اس کو کسی کو فالو کرنا چاہیے. لکھا ہے حضرت آدم سے نبی اکرم تک تقریباً 10,500 سال کے درمیان، اور بعد میں کچھ لکھا ہے کہ درمیان کا گیپ میں کس طرح حکم خدا کی تعمیل ہوئی. جس چیز کو ہم معمولاً گیپ کہتے ہیں، اس گیپ کے اندر کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے جس کا کنٹینیوشن رہتا ہے. مثال کے طور پر جس کو ہم اس کو ٹیکنیکلی ہم لوگ دوران فطرت کہتے ہیں، فے کے بعد تو نہیں ہے، تے یعنی تے دو تالے سے تے لکھتے ہیں، اس کو ہم دوران فطرت کہتے ہیں ٹیکنیکلی، یعنی وہ دور جو دو انبیاء کے درمیان میں آتا ہے، تو ایک گیپ بن جاتا ہے. اس گیپ میں پچھلے نبی کی شریعت کنٹینیو ہوتی ہے، تو پریکٹیکلی اس نبی کی اطاعت جو ہے وہ واجب رہتی ہے، حکم خدا وہاں سے حاصل ہوتا ہے. مثلا یہ جو عرب کے اندر دوران فطرت آیا تھا، حضرت اسماعیل کے بعد سے کوئی نہیں آیا یہاں تک کہ نبی خدا، اس دوران میں حضرت ابراہیم کی شریعت ان کے اوپر واجب الاطاعت تھی. تشخیص کیسے کی جاتی تھی؟ اس زمانے کے صاحبان دین کے ذریعے سے. کہہ رہے ہیں کیسے تشخیص کی جاتی تھی اس زمانے کے اندر جو فطرت کا دور ہوتا ہے، کہ لوگ صحیح دین پر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس زمانے کے جو صاحبان دین ہوتے ہیں، صاحبان عقل ہوتے ہیں، اس زمانے کے اسپیشلسٹ وہ تشخیص دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. مثال کے طور پر نبی اکرم سے آنے سے، تشریف آوری سے کچھ پہلے تک ان کے اجداد نے اس کام کو انجام دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے دین کو ڈیفائن کر رہے تھے اور وہ دین کے ویلیوز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. لکھا ہے، چلیے اچھا اس میں ایک غلط فہمی دور ہو جائے. جب امام کا ظہور ہوگا تو امام دعویٰ کریں گے کہ میں خدا کی آخری حجت ہوں، دین کا اسپیشلسٹ ہوں. نہیں، دین کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، دین دینے آیا ہے. اسپیشلسٹ وہ ہوتا ہے جو حاصل کر کے بنتا ہے، انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے، ان کو خدا نے دین دیا ہے. جب ہم اسپیشلسٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا آپ کا جیسا انسان تھا، اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اکیڈیمک سے گزرا اور وہ ایک لیول کے اوپر پہنچ گیا. امام دین کے اسپیشلسٹ نہیں ہے، امام دین کی حاکمیت ہے، اتھارٹی ہے، وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے. اسپیشلسٹ سے بڑھ کر ہے، کوئی نہ کہ میں اسپیشلسٹ نہیں، اس کا مطلب کم ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اسپیشلسٹ بہت چھوٹا ورڈ ہے. تو ہمیں یقین کرنے کے لیے کہ یہ امام ہے، عقلی طور پہ کیا کرنا ہوگا؟ معجزہ. ہر نبی ہر امام معجزہ دکھاتے ہیں. جب وہ تشریف لائیں گے، کہیں گے میں اللہ کا نبی، اللہ کا امام، تو معجزہ دکھائیں گے. امام سے براہ راست رابطہ ممکن، رابطہ حکم خدا حاصل کرنے میں، اشتہار سے حکم خدا حاصل کرنے میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہہ رہے ہیں امام سے براہ راست رابطہ کر کے حکم خدا حاصل کرنے میں اور اشتہار کرنے میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جیسے ایک آدمی کوفہ میں رہ رہا تھا امام کے دور میں، تو کبھی وہ کوفہ میں بیٹھ کر اپنے طور پر امام کی ہدایت کی روشنی میں دین کو سمجھتا ہے، اور کبھی خود امام سے مل لیتا ہے اور کہتا ہے مولا میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، صحیح تھی یا غلط تھی. تو دونوں میں بہت فرق ہوگا. کیا پرفیکشن آئے گی اجتہاد سے حکم حاصل کرنے میں؟ کیا اچھا لکھا ہے کہ کیا اس سے پرفیکشن آئے گی؟ حقیقت یہ کہ پرفیکشن تو یہی ہے کہ جو صاحب دین ہے، اتھارٹی ہے، وہ خود بیان کرے، پرفیکشن تو وہی ہے. لیکن مسئلہ مجبوری کا ہے، غیبت کی مجبوری، کہ جب ہم نے اپنے امام کی اس طرح سے نصرت نہیں کی جس کی وجہ جیسی کرنی چاہیے تھی، تو اب ہمارے اوپر ایک سزا آئی ہوئی ہے جس کو ہم غیبت کہتے ہیں. اس غیبت کے اندر جو بیسٹ پاسبل چانس ہے وہ یہی ہے جو عرض کیا. لکھے اوکھلا کا طریقہ کار کس بنیاد پر حکم خدا کی سورس بنتا ہے؟ سیر اوکھلا ڈیموکریسی سے کس طرح مختلف ہے؟ ایک دفعہ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کیا ہے؟ رول آف میجورٹی ہے، رول آف میجورٹی ہے. سیر اوکھلا کیا ہے؟ سیر اوکھلا عاقل ہونے کے ناطے سب یہ کریں، نہ کہ میجورٹی یہ کریں، عاقل ہونے کے ناطے سب یہ کریں، اس کو ہم کہتے ہیں سیر اوکھلا. نہ یہ کہ ایک ہی کمیونٹی کے اندر دو ٹائپ کے افراد ہیں، ایک یہ کر رہا ہے اور ایک اور کام کر رہا ہے، اس کو پھر ہم سیرے اوقلا نہیں کہتے. مثال کے طور پر کپڑے پہننے میں سیرے اوقلا کیا ہے، شرٹ یا قمیض؟ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی سیرے اوقلا نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پر لوگ عاقل ہونے کے ناطے نہیں کر رہے، پسند ناپسند کے ناطے کر رہے. ہاں، ان سب کی ایک سیرے اوقلا ہے، وہ کیا؟ تن کو ڈھانپنا، یہ سیرے اوقلا ہے کہ بدن کو مختلف حوادث سے محفوظ کرنے کے لیے ڈھانپا جائے، یہ سیرے اوقلا ہے. اب یہ کہ اس ڈھانپنے کے لیے کون سا کلر استعمال کیا جائے، یہ سیرے اوقلا نہیں ہے، یہ پسند ناپسند کے اوپر ہے. ڈیموکریسی ایسی ایک مسئلہ ہے، ڈیموکریسی سیرے اوقلا نہیں ہے. ڈیموکریسی کچھ اوقلا کا اپنی پسند ناپسند، اپنے بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے ایک طریقہ کار، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب سمجھ رہے، تباہم یہ ہے کہ ڈیموکریسی اتنی رائج ہے جتنی اوقلا ہے اتنی ڈیموکریسی ہے، یہ بھی تباہم ہے. ڈیموکریسی کی حیثیت 2000 سال پہلے یہ تھی کہ جب ایرسٹوٹل ارسطو دنیا کی مختلف گورنمنٹس کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے دنیا کی بدترین گورنمنٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے. 2000 سال پہلے ڈیموکریسی کا ریپوٹیشن یہ تھا کہ وہ کہتا ہے دنیا کی بدترین حکومت ڈیموکریسی ہوتی ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ڈیموکریسی کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کرنا چاہتا ہوں. ڈیموکریسی کے اوپر لمٹس کی ضرورت ہے، اس کی لمٹس کو ڈیفائن ہونا چاہیے. ڈیموکریسی کی لمٹ کیا ہے؟ دیکھا جس مشتحد کی تقلید کی جائے اس کی شرائط میں ہے کہ مرد ہو، حلال زیادہ ہو. ان شرائط کو عقل کے پیمانے پہ واضح کریں. ان شرائط کو میں کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ڈسکس کروں، لیکن ابھی اگر یہاں پہ بیان کرتے ہوئے، ہم نے اس موضوع کے اندر عقل کے ذریعے سے یہ سمجھا ہے کہ ایک اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ اب ساری تفصیلات کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتنے راستوں سے حاصل کریں گے؟ انہیں تین راستوں سے، حکم شرع، حکم عقل، سیرے اوقلا. کچھ شرائط وہ ہیں جو حکم شرع سے آئی ہیں، کچھ شرائط وہ ہیں جو حکم شرع سے آئی ہیں. کیسی شرط؟ مثلا ہم نے شرع کا انداز دیکھا، ہر وہ جگہ جو سوسائٹی کے اندر پرومیننٹ اور لیڈرشپ کی جگہ ہے، وہ شرع کیا تجویز کر رہا ہے؟ وہاں پر اس کا مرد ہونا ضروری ہے، عورت کے لیے وہ جگہ تجویز نہیں کر رہا. یہ شرع کا انداز ہے. اس نے اس کے سوالوں کا جواب بھی دیا ہے شرع نے، کہ مثلا وہ کیوں اس کو تجویز نہیں کر رہا. مثال کے طور پر وہ قاضی کے معاملے میں، امام جماعت کے معاملے میں، اور مثال کے طور پر امام کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں، ان تمام معاملات کے اندر وہ تجویز کر رہا ہے کہ نہیں، اس پوزیشن کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کچھ شرائط کو شریعت، حکم شریعت کے ذریعے سے ڈیفائن کر رہی ہے، اور کچھ شرائط کو ہم نے سیرے اخلا اور حکم عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی. اور میں نے عرض کیا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے حکم شرع ہے، عقل کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، عقل کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. لکھا ہے مقبول ہے عمر ابن حنزلہ پہ روشن ڈالیں. اسپیشلسٹ اسپیشلائزڈ ایک روایت ہے اس ٹاپک کے اوپر، اس کے لیے آپ کو کسی کتاب کو میں ریفر کروں گا، پھر آپ اس کے اندر جا کے دیکھیے گا تاکہ آپ اس کو اسٹڈی کر سکیں. لکھا ہے تقریب کی طرف لانے کے لیے ہم کس طرح سے لوگوں کو لا سکتے ہیں؟ میں معمولاً کوشش نہیں کرتا لوگوں کو لے کے آیا جائے، صرف اتنا کریں کانسیپٹ کو کلیئر کریں، کسی کو کچھ نہ کہیں، کانسیپٹ کلیئر کریں. آپ اور ہم معمولاً لوگوں کو کسی ایک طرف لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی کسی محبت کی وجہ سے. آپ نہیں چاہتے آدمی گمراہ ہو، آپ نہیں چاہتے آدمی ضائع ہو جائے. اس کوشش میں بعض اوقات ایک الٹا اثر دے رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا سمجھ نہیں پاتا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اس دوران میں. تو آپ معمولاً کوشش یہ کریں کہ اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کریں، اور اگر کوئی ڈسکشن ایسا ہے تو اس میں پازیٹو ڈسکشن کے اندر بیٹھیں. لیکن اگر آپ یہ احساس کر رہے ہیں کہ نہیں، پازیٹو ڈسکشن نہیں ہے، بحث بارہ بحث ہے، اس میں شرکت مت فرمائیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، تو آپ اس کام کو انجام مت دیجیے. آپ کی ذمہ داری ایک خاص حد میں ہے، اس کے بعد نہیں ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ مجتہدین احکام دین یعنی فروع دین میں کسی ایک حکم، مثلا نماز، روزہ، خمس اور وراثت کے مسائل پر رسالہ عملیہ ہو؟ یعنی میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اسپیشلائز ٹاپک کے اوپر ایک مجتہد کی ایک بک ہو، رسالہ عملیہ، اور ایک اور اسپیشلائز ٹاپک کے اوپر، مثال کے طور پہ میں کسی اور مجتہد کی بک کو میں حاصل کروں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اس ٹاپک کو میں لکھ لیتا ہوں کہ اگلے لیکچر کے اندر میں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ کیا اجتہاد میں، ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں تجزی، کیا اجتہاد کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کرنا پاسبل ہے کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے میڈیکل سائنسز کے اندر یہ کام کیا کہ ایک آدمی آنکھ کا اسپیشلسٹ ہو جائے، ایک آدمی کان کا اسپیشلسٹ ہو، اور ایک آدمی ہارٹ کا ہو، کیا اجتہاد کے اندر یہ پاسبل ہے یا پاسبل نہیں ہے؟ کہ ایک دور میں ایک سے زائد مرجع تقلید کیوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سادہ سی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیشلسٹ کو ڈیفائن کرنے میں یہ ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ آن ٹاپ یہ اسپیشلسٹ ہے اور کچھ لوگ کہیں کہ نہیں آن ٹاپ کوئی اور اسپیشلسٹ ہے. تو اس بات کے ڈفرینس کی وجہ سے کہ کچھ لوگ کسی اسپیشلسٹ کو کہیں گے کہ وہ سب سے اوپر ہے اور دوسرے لوگ دوسرے کو کہیں گے, مرجع تقلید کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے, ایک زیادہ ہو سکتا ہے. ہم کیسے کسی دوسرے کی بات مان لیں کہ فلاں شخص عالم ہے جبکہ ہم تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے خود سے, اسی لاجک کے تحت جس لاجک کے تحت اس پورے سسٹم کو ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا وہ اس سے پوچھوں گا جو اس کام کی اہلیت رکھتا ہوگا. لکھا ہے, کیا مجتہد کا حکم ماننا ایسا ہی فرض ہے جیسے کہ نبی یا امام کا, جبکہ مجتہد خدا سے براہ راست حکم براہ راست رابطہ نہیں رکھتا؟ یہی ڈفرینس ہے مجتہد کے کام میں اور امام کے کام میں. ڈفرینس یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس خدا سے براہ راست رابطہ نہیں ہے, لہذا اگر کہیں یہ ثابت ہو سکے کہ یہ غلط ہے تو میں اس کے اوپر محنت کر لوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غلط کر رہا ہوں, ویریفیکیشن لیتا رہوں گا بار بار. مجتہد اور امام کے کام میں یہی فرق ہے. البتہ اگر ایک دفعہ کنفرم ہو کہ ہاں اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے اور وہ حکم دے, پھر ماننا واجب ہوگا. کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے حکم عقل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں تشریح کی کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. باقی جو سوالات ہیں وہ پینڈنگ میں جائیں گے. ایک آدھ منٹ ہے ہمارے پاس, کتنے منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس؟ تین منٹ. ممکن ہے کہ جو شخص حکم خدا بیان کر رہا ہے وہ ایک انسان ہے, لہذا اس سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے, اس میں اس کے مقلد کی کیا ذمہ داری ہے؟ بس اتنی ذمہ داری ہے کہ آیا کوئی بنیادی غلطی ایسی تو نہیں تھی جس کو آپ سمجھ سکتے تھے اور آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. مثال کے طور پر پاپولیرٹی غلط ہو گئی تھی اسپیشلسٹ کے دوران, آپ نے اہمیت نہیں دی, یہ غلطی ہو سکتی ہے. ادروائز نہیں, غلطی نہیں ہوگی اس کی. اگر مرجع تقلید کسی حکم کے بارے میں نہیں جانتا تو کیا اس کی تقلید کو ختم کر دیا جائے گا؟ اگر وہ نہیں جانتا, میں نے عرض کیا تین راستے ہیں اس کے پاس, یا تو اس کی خود اسپیشلسٹ اوپینین ہوگی, یا وہ دوسرے اسپیشلسٹ کی اوپینینز کو دیکھتے ہوئے خود ایک اسپیشلائزڈ اوپینین بنا پائے گا, یا وہ یہ کہے گا کہ یہ میری فیلڈ سے ریلیونٹ نہیں ہے. اگر فورتھ ہو کہ فیلڈ سے ریلیونٹ بھی ہے اور میں اوپینین نہیں بنا سکا, اس کا مطلب ہے مجتہد نہیں تھا. پھر آپ کو دستبردار ہونا ہوگا. لکھا ہے کہ ایک مرجع کبھی اسلام کے دائرے تعلیمات سے باہر نہیں جاتا, کہا گیا تو ایسی صورتحال میں العارفی اور دوسرے وہابی ہمارے مراجع کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دین سے باہر ہیں. بہت سادہ سی بات ہے. ہاں, ہمارا مرجع تقلید دین سے باہر نہیں جائے گا, لیکن وہ آدمی کیوں پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کا خود کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا جس دین کو وہ سمجھ رہا ہے کہ دین ہے وہ صحیح دین نہیں ہے, اس وجہ سے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. لکھا ہے, آپ کی حدیثوں میں ایک ویب سائٹ کا ذکر ہوتا ہے. ہماری حدیث ہو سکتی ہے کوئی؟ کیا میرے خیال میں مجلس کہنا چاہ رہے ہوں گے شاید, یعنی اگر مجالس کہنا چاہ رہے ہیں مجالس کے اندر, تو اس کا مطلب shiatv.net ہوتا ہے معمولاً. اور اس کے علاوہ ٹاپک دیکھنا پڑے گا, تقاریر کے لیے وہ ہوتا ہے. اگر آپ اکیڈیمکس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو al-islam.org اچھی ویب سائٹ ہے, اور اسی طریقے سے اہل بیت ڈیجیٹل لائبریری ایک ادارہ ہے جو ان کو آرگنائز کرتا ہے, al-islam کو بھی وہی کرتا ہے, -islam کو بھی, اور کافی ویب سائٹس ہیں جو اس طرح کے کاموں کر رہے ہیں. عقل کے استعمال کے بارے میں فرمایا کہ جب دیکھیں کہ خصوصیات سے منحرف ہیں تو ریجیکٹ کر دیں. اب جب حوزہ علمیہ کو نامینیشن کا اسپیشلسٹ بنا دیا تو اب عقل کا دروازہ بند نہ ہونے کے لیے حوزہ علمیہ کو کیسے جانچیں؟ ہاں, یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو نامینیٹ کیا آپ نے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے سکے. مثلا آپ نے تین آدمیوں کی کمیٹی بنائی جو اس بات کا جائزہ لے کے آپ کو اپنے دل کے معاملے میں کس اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ تین آدمی کی جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اگر وہ رکھتے ہیں تو آپ کا کام ختم ہو گیا معاملے. آخری سوال, کیا دو اسپیشلسٹ کی ایک ہی عنوان پر دو رائے ہونے پر کوئی تیسرا کم یا زیادہ درجے کا اسپیشلسٹ اعتراض کر سکتا ہے؟ دو رائے ہونے پہ اعتراض نہیں کر سکتا, یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی जो थ्योरेटिकल प्रोसीजर था वो गलत था या सही था वो ये कह सकता है, लेकिन दो ओपिनियन होने पे कोई इतराज नहीं कर सकता। दो स्पेशलिस्ट की दो ओपिनियन हो सकती हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसको भी इंशाल्लाह अगली दफा इसको डिस्कस करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद और मोहम्मद पर।